الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور انہی کے تناظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ مومن کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جو تقاضے قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کے تعلق سے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جہاں تک ہمارے ایمان کا تعلق ہے اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ فقہا نے قانونی اعتبار سے ایمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات کی خبر کی تصدیق کرنا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے. یہ ہے ہماری ایمان کی بنیاد. ہم اللہ کو مانتے ہیں اس طور پر جو محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو گتوں کے بیچ یہ عربی میں لکھا ہوا متن اس کو ہم قرآن مانتے ہیں اللہ کا کلام مانتے ہیں تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بتانے پر. ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا مگر اس پر اگر ہمارا ایمان ہے تو اس بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. تو قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان وہ ایمان بالرسالت ہے. کیا مطلب؟ قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے اللہ کو ماننے والے تو یہود بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے تو نصارہ بھی ہیں، آخرت کو جس طور پر بھی مگر کسی بھی درجے میں ماننے والے یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں، مگر قرآن ان کے ایمان کے دعوے کی نفی کرتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے ہم آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان نہیں، حالانکہ اللہ کو مان رہے ہیں آخرت کو مان رہے ہیں. مسنگ کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. اگر محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودی چاہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار ہو، ایک نصرانی چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار ہو، وہ قانوناً مسلمان نہیں ہو سکتا. خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں بالفرض تو مجھے مانے بغیر انہیں کوئی چارہ نہیں. اور احادیث میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے تعلق سے بشارتیں دی گئی ہیں یا ذکر کیا گیا ہے، اب ان کا آنا بھی رسول اللہ علیہ السلام کے امتی کی حیثیت میں ہوگا اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے امام کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے. یہ قانونی اعتبار سے اہم ترین مسئلہ ہے. اب مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے. یہ ہے قانونی مسئلہ. جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ہے، گزشتہ دنوں میں ملک بھر میں جو معاملات رہے اس کے تعلق سے ایک یا دو جمعوں میں ہم نے تفصیلاً کلام بھی کیا اور وہاں مباحث ہمارے سامنے آ چکے تھے. یہ اس کا قانونی پہلو ہے کہ مسلمان اب وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے، اور مسلم وہ ہے یہ صاحب ایمان وہ ہے جو ہر اس بات کی تصدیق کرے جس کی خبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا پہلو. ہمارے معاشرے میں کہیں افراد اور کہیں تفرید کے معاملات ہیں, کہیں ایک گوشے پر کلام ہوتا ہے تو دوسرے گوشے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, کبھی دوسرے گوشے پر کلام ہوتا ہے تو پہلے گوشے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. البتہ اس گفتگو کے دو حصے بنیادی طور پر ہو سکتے ہیں, ایک ہے آپ پر ایمان اور آپ سے محبت اور آپ سے عقیدت اور آپ کا احترام, اس کا بیان ہونا چاہیے, اور ایک ہے آپ سے تعلق کے عملی تقاضے کیا ہیں, جس کو قرآن کبھی اطاعت کہتا ہے, کبھی اتباع کہتا ہے, کبھی نصرت کہتا ہے. میں یہ دونوں گوشے مختصراً چاہوں گا آج ہمارے سامنے یاد دہانی کے طور پر آ جائیں. قرآن نے ہمیں بتایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. مشہور حدیث ہمارے علم ہے بخاری کی روایت, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور روایت وہ بھی بخاری و مسند احمد میں ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود, اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری جان کے سوا باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. صاف صاف بتا دی بات. تو آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ حضرت عمر ہیں اور ایمان کس شے کا نام ہے, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہ ہو. خاموش ہوئے, اپنے اندر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس جائزہ لینے کے بعد افسوس سمجھ کر شعوری طور پر عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام اب مجھے آپ سے میری جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا الان اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. وہ عمر کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے اگر بالفرض ہو عمر ہوتے رسول اللہ فرمائے, جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. ہر امت کو بھی محدث ہوتا ہے, ایک ہوتا محدث ایک ہوتا محدث, وہ نبی نہیں ہوتا مگر اس کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے. وہ نبی نہیں ہوتا مگر اس کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی محدث وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ. ان کا ہی واقعہ ہے, میری آپ کی حیثیت. تو النبی اولا من المؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نصیب ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز اور محترم ہے. رہا محبت کا معاملہ تو ایک ہلا دینے والی آیت قرآن کی اشارہ کئی مرتبہ اس کا پہلے بھی ہوا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, اللہ نے 8 محبت ایک طرف گنوائی اور 3 محبت ایک طرف گنوائی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے لوگوں اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتے دار 5 رشتے, واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها, اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے, وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, اور وہ مکانات محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں, 5 رشتے, پھر مال تجارت اور مکانات محلات کی محبتیں, یہ ایک پلڑے میں رکھ لیجئے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ 8 محبتیں ان میں سے کوئی ایک محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ کی محبت سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے, فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو, دھمکی, then wait for what, حتی اتی اللہ بامری, اللہ اپنا فیصلہ لے آئے موت یا عذاب کا, واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. بہت سخت بات ہے, تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, 8 محبت ایک طرف ایک پلڑے میں, 3 محبت دوسری طرف دوسرے پلڑے میں, کون سا پلڑا بھاری. صدیق کو دیکھیے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, بدر کا میدان سجا ہے, صدیق رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ہیں, صاحبزادے ابھی ایمان نہیں لائے بعد میں ایمان لے دے, عبد الرحمن دوسری طرف ہیں بعد میں ایمان لے آئے, بعد کے دور میں کبھی کہا بجان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئی میں نے چھوڑ دیا. صدیق نے کیا کہا, بیٹا ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آتا, ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آتا میں تیری گردن اڑا دوں, میرا بیٹا نیچے ہے, میرے رسول کا حکم اوپر ہے, میرے رسول کا دین اوپر ہے, میرے رسول کی جد و جہد پر ہے، ایک مرتبہ بھی تو میرے سامنے آتا میں تیری گردن گوڑا دیتا. ہم تو بڑے میٹھے میٹھے مسلمان ہیں، آرام دہ کیفیات والے مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر یہ واقعات بھی سامنے رہیں گے. اسی محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا ادب اور احترام ہے. قرآن نے کہا اور حساس ترین آیت قرآن کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور ان کے روبر ان کے سامنے اس طرح گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں زور سے دوسرے سے کر لیتے ہو، لائٹ موڈ میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. تو نہ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کرنا، نہ ان کے حضور ان کی روبرو بلند آواز سے بات کرنا، ورنہ انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تمہاری نیکیاں حبط ضائع ہو جائیں گی. وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اس کا. عام گناہ آدمی کرے، گناہ کو گناہ مانے گا، توبہ کا امکان ہوگا، یا پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نیکیاں لٹ گئی، میں کتنا گناہ گار ہوں، تو توبہ کیا کرے گا. صحابہ نے عمل کیسے کیا؟ صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے نزول کے بعد بہت دھیمے انداز سے گفتگو کرتے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بھائی ذرا آواز کو بلند کرو، تمہاری آواز نہیں آ رہی مجھے. ایک صحابی، ان کا نام مجھے یاد نہیں، وہ قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، جماعت کی نماز میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں جماعت کی نماز سے قبل یا بعد کہیں اللہ کے نبی کلام کر رہے ہوں، میں کسی کونے میں بیٹھا بول پڑا تو میری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے، میری تو نہیں کیا گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلوایا بھائی تمہارے لیے آیت نہیں، تم آ جائے گا. جی لیکن سوال ہے کہ کیا نبی کی آواز سے آواز بلند ہونا صرف نبی کے دور میں ہی ممکن تھا؟ نبی کی حدیث بیان ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے. ڈبیٹ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، کوئی سامنے والا اپنے موقف کی دلیل میں حدیث رسول پیش کر دے، مجھے چپ ہو جانا چاہیے. یہ بحث بعد میں کر لیں گے کہ یہ حدیث اس مسئلے کے لیے ویلڈ ہے کہ نہیں، اوتھینٹک ہے کہ نہیں، مستند ہے کہ نہیں، مگر مجھے خاموش ہو جانا چاہیے. اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، نبی کی آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد. جو نبی کی تعلیم کا مذاق اڑائے، جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے، جو نبی کے حکم کا انکار کرے، ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ تو پردہ مولویوں نے بتایا، یہ سود کے بغیر نظام کیسے چلے گا؟ یہ کھلا انکار ہے نبی کی تعلیم کا. اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا، کسی کی داڑھی کا اڑا دیا، کسی ہماری بہن کے پردے کا مذاق اڑا دیا، یہ گستاخی ہے. اور نبی کا ذکر بھی ہو علیہ الصلات والسلام تو ادب ملحوظ رہے. نہیں جانا چاہ رہا میں اختلافی باتوں میں، مگر تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں، یہ ڈھول باجوں کے ساتھ نبی کا ذکر کرنا حرام. کسی مکتب فکر کے علماء کا کوئی اختلاف نہیں. ناچ گانے ہو رہے ہیں، عورتیں بے پردہ گھروں سے باہر نکل آئیں، یہ حرام. شاعری کا انداز وہ ہو جو گھٹیا قسم کی دنیا کی عشق و معشوقی کی داستانوں میں استعمال ہو، وہ نبی کے لیے استعمال کرنا صلی اللہ علیہ وسلم حرام. اس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی کا فرق نہیں، کسی کا اختلاف نہیں. ایسے ان کے بارے ان کے سامنے بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، تو ایسے ذکر بھی ان کا نہ کرو جیسے اور انداز اختیار کیے جاتے ہیں، وہ گناہ کے کام، ان کو تو اللہ کے بندو شامل نہ کرو. نہیں بحث کرتے منانے نہ منانے کی، مگر وہ حرکتیں تو نبی علیہ السلام کے نام سے موسوم تقریب میں، محافل میں نہ کرو وہ حرکتیں جن سے خود نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے رب نے منع فرمایا. یہ ہے احترام کا معاملہ. آواز سے آواز اوپر گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. جو انکار کرے آپ کی سنت کا، جو انکار کرے آپ کی تعلیم کا، جو مذاق اڑائے آپ کے احکام کا، جو مذاق اڑائے آپ کی سنتوں کا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا. محبت، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا قریب، تو ان کی اہلیہ کو غمزدہ ہونے لگی، تو کہا غمزدہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ موت آئے گی تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا، قبر میں سوال ہے نا تمہارے نبی کون ہیں، چہرہ بھی پیش ہوگا. ہمارے اب بعض چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا تھا، یہ تو فلاں مسلک والوں کی بات ہونا شروع ہو گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ بلال کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ.
یہ 100-150 برس پہلے کے افراد نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بلال کہہ رہے ہیں. کیوں غمزدہ ہوتی ہے؟ موت آئے گی تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تشریف لائے، یہ حدیث بخاری کی ہے، اصحاب علم توجہ فرمائیے گا، ہمارے ایک مکتب فکر اس کا ایک حصہ پیش کرتا ہے اور ایک مکتب فکر ایک حصہ پیش کرتا ہے. اللہ ہو بھائی پوری پیش کرو بخاری کی روایت. صحابی آئے، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیاری کتنی کی ہے؟ عملی بات ہے، اصل تیاری کا بات، اگلا حصہ بیان نہیں ہوتا. اور بعض اگلا حصہ بیان کرتے، پہلے حصہ بیان نہیں کرتے. تو عرض کی اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیاری کتنی کی؟ کہ اللہ کے رسول تیاری تو زیادہ نہیں، ان کی عاجزی بھی ہے. اللہ کے رسول تیاری کوئی زیادہ نہیں. جب نبی علیہ السلام فرما گئے اللہم ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اللہ تیری عبادت ہم نہ کر سکے جیسے کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے، اے اللہ تجھے ہم پہچان نہ سکے جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے. جب رحمت للعالمین یہ فرما رہے ہو تو باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ صحابی کی عاجزی بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ کے پیغمبر اعمال تو میرے پاس زیادہ نہیں ہیں، ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے اور مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تب اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ ہے پوری حدیث. اب اصحاب محفل میں موجود ہیں، ایک حصہ ایک مکتب فکر بیان کر رہے ہیں، ایک حصہ دوسرا مکتب فکر بیان کر رہے ہیں. ہم نے نبی کی ذات کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی باتوں کو بھی مسلک بیس بنا دیا ہے کہ اتنا تو یہ بیان کریں گے، اتنا تو وہ بیان کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ، حد یہ ہو گئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. کچھ لوگوں کا خیال ہے خاص مکتب فکر والوں کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے بندے وہ مکتب فکر 150 پرانا بھی نہیں ہوگا. اور یہ اللہ کا کلام 1400 سے ہمارے پاس ہے، یہ سورہ عذاب کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے ایمان والوں صلات بھیجو، سلام بھیجو ان پر جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک انہی کی ذات تو ہے ہمیں جوڑنے والی، مشرق و مغرب و شمال جنوب میں کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا کیا کرے گا ساتویں دن؟ وہ عقیقہ کرے گا. پوری دنیا کے کسی کونے میں مسلمان نماز میں کھڑا ہوگا کیا کرے گا؟ ہر رکعت میں ایک قیام کرے گا، ہر رکعت میں ایک رکوع کرے گا، ہر رکعت میں دو سجدے کرے گا. یہ نبی کی تعلیم ہے علیہ السلام. وہ جوڑ کر گئے امت کو، وہ بلال حبشہ کے، وہ صہیب روم کے، اور وہ فارس سے سلمان کو جوڑ کر گئے. آج ہم نے نبی کی ذات ہی کے تعلق سے کلام کرتے ہوئے مسلک بنا ڈالے، اور یہ فلاں مسلک والوں کا کام ہے، یہ فلاں مسلک. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ایسی مسلک پرستی سے ہمیں محفوظ رکھے. مکاتب فکر کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک مکاتب فکر سب کے سب اپنی جگہ بہتر ہوں گے، مگر ہمارے نزدیک ہماری اصل کمٹمنٹ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کتاب اللہ کی کتاب، اس کے پیغمبر کی اسوہ کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خدا را نبی کی ذات جو جوڑنے کے لیے آئی، نبی کی ذات جو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئی، ان کا ذکر کر کے توڑنے کی باتیں نہ کی جائیں، ان کا نام لے کر ان کی کچھ غلط سلط تشریحات کر کے کافر بنانے کی فیکٹریاں نہ کھولی جائیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب آئیے ذرا عملی پہلو. جس نبی علیہ السلام کے ہم نام لیوا ہیں، جس نبی علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ ہوا، جس نبی علیہ السلام کے ادب اور احترام کا تذکرہ ہوا، جس نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا ذکر آیا، جس نبی علیہ السلام پر ایمان کا ذکر آیا، ان کے تعلق سے قرآن بھرا ہوا ہے. 11 مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ التغابن آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 13 میں بھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ نے بھی حکم دیا، اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے. قرآن بھی اتھارٹی ہمارے دین میں، اور نبی علیہ السلام کے فرمودات، آپ کے ارشادات جو حکم کے درجے میں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اتھارٹی ہیں، ان کو بھی ماننا لازم ہے. قرآن کہتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جس بات کا حکم دے اسے لو اور مان اور عمل کرو، اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ. حد یہ ہے، ایک بڑی دلچسپ اور عجیب بات، حد یہ ہے، اطاعت ہے تو حق اللہ کا لیکن ہوتی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت اصلاً حق تو ہے اللہ کا مگر ہوتی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سورہ نساء کی آیت 80 ہے. 11 دفعہ کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو علیہ السلام، اور نساء کی 80 میں کہا رسول کی کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. 12 قرآن کا حکم ہے نماز قائم کرو، لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا بخاری کی روایت، صلوا کما رایتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اب میں قیام کروں گا نبی کے طریقے پر علیہ السلام، رکوع کروں گا نبی کے طریقے پر علیہ السلام، سجدہ کروں گا نبی کے طریقے پر علیہ السلام، تب رب کے حکم پر عمل ہوگا. ایک اور دلچسپ اور عجیب جملہ، عمل میں رسول کی اطاعت پہلے ہے تب اللہ کی اطاعت ہو سکے گی. اس وجہ سے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل ایک ہی بات ہے، ایسے جڑے. نماز ادا کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، یہی نیت ہوتی ہے. طریقہ کس سے لیتے ہیں؟ طریقے پر عمل ہوگا تو نماز ادا ہوگی نا. تو اگر سیکوینس کی بات کروں، ترتیب کی، تو پہلے کس کی آ گئی؟ رسول کی علیہ السلام. اور عرض کروں یہ اللہ کا کلام ہے نا، کیوں مانا؟ دنیا میں عربی میں کتابیں بہت ساری، ان کو تو قرآن نہیں مانتے، اس کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ ایمان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے جاری ہوا ہے، یہ اس امت کا اعتبار ہے اس پر. تو اللہ کی ذات اللہ اللہ ہے، رسول اللہ رسول اللہ ہے. بٹ بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لیکن اصلا بات کیا ہے؟ ان کی اطاعت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی. اطاعت سے آگے بڑھ کر ایک اور بڑا میدان ہے جس کو اتباع کا میدان کہا جاتا ہے، اس پر اہل علم نے گفتگو بھی فرمائی ہے. سادہ سی ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے، ایک ہی احکامات، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ فرض ہے یہ واجب ہے، اس پر عمل کرو یہ حرام ہے اس سے رک جاؤ. اطاعت کا دائرہ کار اصلا اسی دائرے میں ہے، چاہے نہ چاہے عمل تو کرنا پڑے گا. کتنی نیند آ رہی فجر کی نماز کے لیے کھڑا تو ہونا پڑے گا، نفل میں ایسا نہیں ہے، فرض میں ایسا ہے، مانو یا نہ، یعنی چاہے دل یا نہ چاہے، مشکل ہو یا آسانی، عمل تو کرنا پڑے گا. اطاعت کا میدان صرف ہے عام طور پر احکامات کے لیے، اتباع کا میدان احکامات سے آگے بڑھ کر ہے. اور ہاں، اللہ کو چاہتے ہیں نا، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس محبت کے دعوے کے ثبوت کے لیے اطاعت کا تقاضا فقط نہیں کیا، اتباع کا تقاضا کیا ہے. قرآن نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی علیہ السلام فرمائیے لوگو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میری ہاں اتباع کرو، میری پیروی کرو، اور اتنی پیروی کرنا کہ غیروں کی نفی ہو. عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اتباع، ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی، پہلے بھی ذکر ہوا ہے اس کا، ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق بھی کم ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق، بہت فرق. ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے، اور آج ہم نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. دس از اے ڈفرنس، اینڈ ویری بگ 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 ڈفرنس. یہ بحث تو ہم چھیڑتے نا، فرض تو نہیں ہے نا. صحابہ کیا دیکھتے تھے؟ نبی نے کہہ دیا فنش، وہ ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تو صحابہ تھے، ہم ایک ایک ادا کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. مولوی صاحب داڑھی فرض تو نہیں ہے نا، بحث کریں گے تو حکم ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اور حکم اطاعت کے درجے میں آتا ہے، اور حکم ماننا پڑے گا نبی کا، اور نبی کے حکم کے خلاف ورزی کرو تو سورہ نور کی آخری آیت پڑھ لیجئے گا، بہت سخت بات ہے، نہ کرے بحث. اور ہاں، داڑھی کا حکم ہے نبی علیہ السلام کا، مگر احکامات آپ کے اور بھی بہت سارے ہیں، نہیں بحث میں جا رہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا جی، تو پہلے نفل چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹتی ہیں، پھر واجب چھوٹتا ہے، پھر فرض بھی چھوٹتا ہے، بڑے آرام سے، استغفراللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو اتباع، اتباع، اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی محبت کے دعوے کو بھی اسی سے جوڑا ہے. حدیث میں بھی جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت میرے طریقے میرے راستے سے محبت کی، جس سے میری سنت میرے طریقے میرے راستے سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کہا کسی نے سمجھانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، ایسا کیا ہے جنت میں جس کا شوق میں رکھ کر جنت مانگوں اللہ سے اور فکر کروں، کوشش کروں؟ ایسا کیا ہے جنت میں کہ جس کا شوق میں رکھوں اور اللہ سے التجا کروں، دعا بھی کروں، محنت بھی کروں؟ تو کہا، جنت میں رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج ہمارا یہ مزاج، ملنا چاہتے ہیں اس، اچھا وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر. شرط کیا لگائی؟ اب اگلی بات، ایک ہے اطاعت، حکم کا درجہ، ایک اتباع، زندگی کے ایک ایک گوشے میں نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر کوشش کرنا کہ ہم عمل کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہر ایک اپنا معاملہ ہوگا، لیکن کوشش کریں. مگر انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، اور میں کیا کرتا ہوں، رادر گو فار دا بیسٹ، خوب سے خوب تر کی تلاش. نبی علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، جب عمل ان کا تو وہ بڑا ہو گیا، ہر سنت مبارک ہے، البتہ سنت کی پیروی اور نبی علیہ السلام کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے، سب سے بڑا میدان کیا ہے؟ مسئلہ پہلے سمجھ لیں، فرض نماز کھڑی ہو چکی ہو، فجر کی دو سنتوں کی بحث نہیں کر رہا، اس میں تفصیل ہے مسئلے میں. فرض نماز شروع ہو گئی ہو تو کیا اب آپ آ کے سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ اس وقت اہم کیا ہے؟ سنت کی اہمیت تو کم نہیں ہے نا، اس وقت اہم کیا ہے؟ بس. تو سنتوں میں اہم ترین کیا ہے؟ سنتوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ 23 برس کی سنت کیا ہے؟ 23 برس کی محنت کیا ہے؟ 23 برس کی جد و جہد کیا ہے؟ 23 برس کس کام میں لگے ہیں؟ اللہ کے بندوں یہ بھی تو معلوم کرو. تین دفعہ قرآن نے کہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، تین مرتبہ ایک ہی بات آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نام قرآن دے کر، وہ دین حق، مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. آج یہ بات ہی امت بھول گئی. آج میٹھے کی سنت تو امت کو یاد رہتی ہے. نبی نے تین کھانے بھی کھائے ایک دن میں؟ کبھی نبی کے ہر کھانے میں میٹھا تھا؟ کھانا میٹھا کھا لیجئے بھائی، میں بھی دے کے دیکھ کر آیا، بہت دے کے اتری ہوئے آج، کھا لے، کس نے منع کیا؟ لیکن کوئی یہ کہے کہ میٹھا کھاؤ، سنت پوری کرو، تو پھر ہم بحث کریں گے، تمہاری دیگوں پر بحث نہیں کریں گے ہم. لیکن تمہارے اس کہنے پر کہ میٹھا کھاؤ سنت پوری کرو، اس پہ تو ہم بحث کریں گے. میری ماں، آپ کی ماں اما عائشہ کہتی ہیں، دو دو مہینے گھر میں ہمارے چولہا نہیں جلتا تھا، نبی کے گھر میں کھانا نہیں، سنت کہاں سے آئے گی میٹھے کی مجھے بتائیے، کہاں سے آئے گی مجھے بتائیے. یہ ہمارے مزاج ہیں آج، یہ ہمارے مزاج ہیں آج کہ چند ریچولس، چند آداب، چند اعمال پر ہم قناعت کر کے بیٹھ گئے، اور نبی کا لایا ہوا دین وہ آج مغلوبیت کا شکار. اے خاص آئے خاصان اس وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. یہ مقدر تھا اس امت کا کہ اس کے 10 لاکھ لاشیں عراق میں گرے، یہ مقدر تھا اس امت کا اس کے 15 لاکھ لاشیں افغانستان میں گرے، یہ مقدر تھا اس امت کا کہ شام سے 50 لاکھ لوگ جو ہے گھر سے باہر نکال دیے جائیں، آل محمد پر ظلم و ستم روا رکھا جائے، یہ مقدر تھا اس امت کا؟ یہ امت اس کام کے لیے بھیجی گئی تھی، پٹنے کے لیے، مظلوم بننے کے لیے؟ اس کو تو خیر امت کہا تھا رب نے، کو انتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، تمہیں دنیا کا امام بننا ہے، تمہیں منصب امامت پر فائز کیا گیا تھا ختم نبوت کے. تو پھر صحابہ پہنچ گئے سمندروں کے کنارے اور کہا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، تیری زمین ختم ہو گئی اللہ، اس لیے گھوڑے کا پاؤں پانی میں ڈال دیا، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات نے دوڑا دیے گھوڑے، مالک تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جہاد ختم نہیں ہوا، ہماری سٹرگل ختم نہیں ہوئی، ہماری محنت ختم نہیں ہوئی، اگر اس سمندر کے آگے یہ پانی نہ آتا تو یہ گھوڑے اور آگے بڑھ جاتے مالک. اس امت کو تو پوری زمین پوری دنیا پر اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا، یہ مشن ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا. لگائیے خوشبو بڑی محبت سے، مگر یاد رکھیے کبھی طائف کی گلیوں میں بھی خوشبو لگانی پڑے گی جا کر. کیجئے مسواک بڑی محبت سے، مبارک ہے یہ سنت، میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن کبھی احد کے میدان میں جا کر بھی مسواک کرنی پڑے گی. پہنیے خوبصورت امامہ، پہنیے خوبصورت ٹوپی، مبارک کرے اللہ اس کی برکت عطا فرمائے. مگر میرے اور آپ کے مصعب بن عمیر کے لیے یاد رکھیے گا، جب احد میں شہادت ہوتی ہے تو سر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں تھا. یہ سنت کہاں لے کے جائیں گے؟ نبی کا یہ رخ زندگی کہاں چلا گیا؟ اس اللہ کے دین کی مغلوبیت پر امت کو کوئی افسوس ہے کہ نہیں؟ بس کھا لو پی لو، پیٹ پوجا پاٹ کر لو، بس بلڈنگیں بنا لو، جائیدادیں بڑھا لو، کاروبار کر لو، بچوں کے پیٹ بھر لو، ان کے مستقبل سنوار لو، اللہ کا دین ہی مظلوم رہ گیا بھائی. گلاس ٹوٹے تو غصہ آئے، اسمارٹ فون ٹوٹے تو غصہ آئے، موبائل فون کی اسکرین ٹوٹے تو غصہ آئے، ٹی وی کی اسکرین ٹوٹے تو غصہ آئے، نبی کا حکم ٹوٹے، شریعت پامال ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹے، اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، کچھ تو خوف خدا کرے. ہمارے درود اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اعمال بھی نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کر رہے ہیں آج ان کو، ہم خوش کر رہے ہیں ناراض کر رہے ہیں؟ اور کل سامنا ہوگا ان سے ہمارا، کر سکیں گے؟ اے میرے امتی، میں نے تو فاقے برداشت کیے، پتھر بھی باندھے، میں نے اپنے 70 صحابہ کے لاش احد کے میدان میں اٹھائے، میں تو بیت اللہ کو چھوڑ گیا، الوداع کہہ گیا، ہجرت کر دی اللہ کے راستے میں، تو کیا لے کر آئے؟ میں نے اپنا خون دیا طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں، تو کیا لے کر آئے؟ بھائی سوچئے خدا را. بہرحال تقریر تو بہت جذباتی ہو گئی مجھے پتا ہے، لیکن خدا کی قسم دل سے پوچھی، آج میرے اور آپ کے اعمال نبی کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، نبی پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ امت دین کو چھوڑے بیٹھی، اس کو دین کی مغلوبیت پر کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں، اور دعوے دار ہے کہ ہم بہترین امت ہے، بہترین امت ہے، بہترین امت کے 50 لاکھ لاشیں گرتے ہیں پچھلے 50 سالوں میں. اس قوم کی بیٹی کو لانے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے قرآنوں میں، اس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو لانے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ان کے اندر. یہ مظلومیت کیا مقدر تھی اس امت؟ قرآن کہتا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. قرآن کہتا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا. اور وہ بشارت سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، درمیان میں آ گئی تھی بات، وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں. کون؟ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی مجلس، مصنف ابن ابی شیبہ اولین دور کی احادیث کی کتب میں سے کتاب، اس میں روایت موجود، آپ نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. صحابہ نے اس کی الحسن اخوان، اے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں بھلا؟ فرمایا بلا، تم تو میرے اصحاب ہو، ولکن قومی یجیئون من بعدکم یؤمنون بایمانکم ویصدقونی تصدیقکم وینصرونی نصرکم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میرے صحابہ جو تمہارے بعد آئیں گے. اور دوسری حدیث اب پیش نہیں کر رہا، اس حدیث میں تو ہے ان کو دو گتوں کے بیچ قرآن ملے گا اور مانیں گے اللہ کا کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی، اور اے میرے صحابہ میری نصرت کریں گے، میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے. کس کام میں؟ طائف کی گلیوں میں. کس کام میں؟ ہجرت کی راتوں میں. کس کام میں؟ بدر کے میدان میں. کس کام میں؟ احد کے میدان میں. کس کام میں؟ رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنے میں. اتنا بڑا کام کرنا ہے مجھے اور آپ کو، چھوٹے کام نہیں کرنے بھائی. اور یہ کام کریں تو نبی ہم سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اور نصرت کرو تو نبی تم سے ملنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے, ہمارا ہر دن محبت رسول کا ہو, احترام رسول کا ہو, اطاعت رسول کا ہو, اتباع رسول کا ہو, اور ہماری پوری زندگی نصرت رسول والی ہو. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, کراچی والوں سے تو میرا شکوا ہے, ہمارے کڑیا جوانوں نے کس کس کے پیچھے جانے دی ہیں اور جانے لی ہیں. اللہ کے بندو, تم بیٹے ہو محمد رسول اللہ کے, روحانی بیٹے ہو, تمہارے جسم میں اگر خون ہے, تمہارے جسم میں اگر جذبات ہیں, تو ان کا اظہار اپنے سیاستدانوں کے لیے مت کرو, ان دنیا پرست بدماشوں کے لیے مت کرو, محمد رسول اللہ کے لیے جذبات کا اظہار کرو, محمد رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے اظہار کرو, ان کے دین کی سربلندی کے لیے اظہار کرو. یہ طاقت اگر تمہیں اللہ نے عطا فرمائی, گلا کاٹنے گھوٹنے کے لیے استعمال نہ کرو, اس زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے اور اس زمین پر رب کے نظام کے قائم کرنے کے لیے استعمال کرو. اس سے بڑا کوئی استعمال میری اور آپ کی صلاحیتوں کا نہیں ہو سکتا, میرے اور آپ کی جوانیوں کا نہیں ہو سکتا, میری اور آپ کی اولاد کا نہیں ہو سکتا, میرے اور آپ کے مال و اسباب کا نہیں ہو سکتا. کہ وہ کام جو میرے رسول کا کام تھا, وہ محنت جو میرے رسول کی محنت تھی, اس کام میں ہم لگے, اس کام میں ہمارا خون پسینے لگے, اس کام میں ہماری اولاد قبول ہو, اس کام میں ہماری جوانیاں قبول ہو, اس کام میں ہمارا مال قبول ہو, اس کام میں ہماری جائیدادیں قبول ہو جائیں, تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.